مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رمى الجمرۃ رواہ النسائی. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے. جمرہ عقبہ کہاں ہے؟ منا میں. تین جمرات ہیں نا، تو ان میں سے ایک کا نام ہے عقبہ، کا مطلب تو پیچھے والا. اب یہ کہ اس وقت تک تلبیہ کہنا ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے سات کنکریاں چننا مستحب ہے، واجب نہیں. ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن کی کنکریاں مزدلفہ سے چنی جا سکتی ہیں، مستحب ہے، ضروری نہیں، لازم نہیں. اگر کوئی نہ چن سکے تو نہ صحیح. دس ذلحج یوم النحر. دس ذلحج قربانی کے دن کے مسائل. یوم النحر قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، عقبہ کہتے ہیں نا پیچھے کو، مطلب یہ کہ منا میں سب سے پچھلا ہے جو مکہ سے قریب والا ہے. عقبہ کا لفظ اگر آپ کو یاد رہے کہ عقبہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو انشاءاللہ پھر خود ہی پہچان لیں گے. تو یوم النحر منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمى جمرۃ العقبۃ ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن راسه فحلق شقه الايمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الاخر فقال اين ابو طلحه فاعطاه اياه رواه مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر اونٹوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں ذبح کیا. پاس ہی حجام بیٹھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا. اس نے سر کا دایاں حصہ موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو سر کا بایاں حصہ موڑنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہیں، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے دوڑتے تھے، تو ان کے شوق کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ایسا کیا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاد یوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنا رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کیا، پھر مکہ سے منا واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. حالانکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ایک لاکھ کا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ واپس جا کر منا میں نماز پڑھی. ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مسنون یہی ہے، اور ایک ڈسپلن کی بات بھی ہے نا کہ جس دن جو کام ہو، جو موقع ہو، وہی کیا جائے. ہمارے ہاں عموماً ڈیسیژنز کیوں نہیں ہو پاتے چیزوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اسی پہ مر مٹتے ہیں. اچھا یہ کریں، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، پھر وہ دوسرا کام یاد نہ رہا، پھر کچھ اور دیکھا اس کے پیچھے چل پڑے. اور ہماری اپنی پرائرٹیز اور کام کرنے کا طریقہ واضح نہیں ہوتا، تو جب تک اپنی لائن آف ایکشن واضح نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا زیادہ مناسب ہے، ڈاواں ڈول رہنا، زگ زیگ والی مثال، کبھی ادھر چل کبھی ادھر چل، اس سے زندگی ضائع ہو جاتی. جی ہاں، یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں اپنے مقاصد لکھتے جایا کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. میں کسی وقت اگر اب جا کر مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ڈائری ایک لاؤں 75 کی، جس میں میں نے اس وقت جو کچھ میں پڑھتی تھی اور میں امیجن کرتی تھی اور جو پلان کرتی تھی اور جو منصوبے بناتی تھی، کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہ ایک دن میں نے جب دیکھی تو میں حیران ہوگی کہ اچھا یہ 75 میں جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی شاید اس وقت میں نے لکھا ہے. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کی اپنی کوشش کیا ہے, اس کی اپنی سوچ کیا ہے. اور کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ موروثی طور پر یعنی وراثت میں انسان بہت کچھ لیتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ اس کی شخصیت کا, اس کا ماحول بناتا ہے, اس کو ملنے والی تعلیم بناتی ہے, اس کے دوست بناتے ہیں, اور دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور کل ہم نے جب دوستی پہ بات کی تو اس سے مجھے یوں لگا کہ جب میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے زندگی میں بہت اچھے استاد, بہت اچھے دوست ملے. میں ان دو نعمتوں پر بہت شکر گزار ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ ایسے دوست ملے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر میرا وقت ضائع نہیں ہوا, اور ایسے استاد ملے ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور وہ چیزیں, ان دو کا خیر کچھ میرے اندر آیا, ان کی عنایت, تو اب وہی چیزیں میں اوروں کو دینے کی کوشش کرتی ہوں. اگر وہ میرے اندر نہ آتا تو میں دوسروں کو کہاں سے دے سکتی تھی. کسی کو بھی دینے کے لیے خود کے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے, اور وہ آپ کا کمال نہیں ہے, وہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اچھے استاد دیے, اچھے دوست دیے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے یہ بندے کے اندر. یعنی میں اس میں کچھ بھی اپنے کو کریڈٹ نہیں دیتی کہ یہ میرا کوئی اس میں کمال یا ہاتھ ہے, نہیں, یہ اس نے مجھے عطا کیا سب. تو ایک چیز یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دیتا تو سب کو ہے لیکن بہت سی چیزیں ہم خود بھی نہیں لینا چاہتے, بہت سے چانسز سے ہم خود بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تو بات تو پھر اپنے اوپر آ جاتی ہے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اپنے مقاصد اور اپنی پرائرٹیز اور اپنے جو کرنا ہے اس کو واضح کیجئے, اور جو کرنا ہے پھر اس پہ جم جائیے کہ یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو نئی چیز سامنے آئی پھر کہا یہ کر لیں. مجھے لوگ بہت نئے نئے مشورے اور نئے نئے منصوبے بتاتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, میں سنتی رہتی ہوں اور نوٹ بھی کرتی ہوں اپنے پاس کہ شاید زندگی میں اگر موقع ملے تو کریں, اگر مجھے نہ موقع ملا تو میں کسی کو بتا دوں گی کہ یہ بھی اچھے اچھے کام ہے کرنے کے, لیکن خود وہ کرتی ہوں جو میری اپنی پرائرٹی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مجھے پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے زندگی میں, ورنہ اگر آپ ہر مشورے سے اپنے مقاصد زندگی بدل دیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. اچھا جناب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی, اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا ایک بات یہ کہ اگر آپ یہاں مکہ میں ادا کر لیتے نا تو سارے حاجی منا چھوڑ کے مکہ آ پہنچتے کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی لہذا ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں گے, کتنی مشکل ہو جاتی. قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی, کنکریاں مارنا, قربانی, حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں, لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں. ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہم قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنا للناس یسألونہ فجاء رجل فقال یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان انحف قال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال یا رسول اللہ لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی فقال ارمی ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو اسے ایسے مواقع پر جب لوگ اس کے ضرورت مند ہوں ان کے لیے اویلیبل بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے کھڑے ہوئے کہ لوگ آ کر بات پوچھیں. ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں. دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی. آپ نے فرمایا آپ کنکریاں مار لو کوئی حرج کی بات نہیں. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا، یعنی جو بھی آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، کسی نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، آپ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں، اصل چیز تو کرنا ہے، ابھی وقت گزرا نہیں، اب کر لو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی ترتیب سے کرنا افضل ہے، کیونکہ آپ نے خود جیسا کیا ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کہ بسا اوقات کیا، بلکہ اکثر اوقات اب قربانی لوگ خود نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک شرکت الراجحی ہے، اس میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، وہ آپ کی قربانیاں کرتے ہیں. آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں پہلے دن کریں، دوسرے، تیسرے، لیکن اس کے باوجود اب اگر ان کے پاس 1,00,000 لوگوں نے پیسے جمع کرا رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا نام وہ صبح سویرے آ جائے اور آپ انتظار کریں کہ جب تک قربانی نہ ہو میں بال نہیں کاٹتا. اب اگر آپ بال نہیں کاٹتے، کنکریاں نہیں مارتے، تو آپ دوپہر تک بیٹھے رہیں گے. پھر بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ معلوم ہو جائے آپ کو کسی بھی ٹیلی فون کے ذریعے کہ جی آپ کی قربانی ہوگی، اب آپ جائیں رمی کریں، کنکریاں مارے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر آپ قربانی کسی کے سپرد کر چکے ہیں تو وہ کرتا رہے گا، جب کرتا رہے گا آپ کیا کریں، رمی کریں، بال کٹوائیں اور حلال ہو جائیں. یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا. حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن 10 ذوالحجہ کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجۃ التی حج فقال ای یوم ھذا، قالوا یوم النحر، قال ھذا یوم الحج الاکبر. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز منا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے. اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ارشاد فرمایا لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قربانی کا دن. آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے. اور آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اہل عرب کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے جمعے کے دن حج آ گیا تو حج اکبری ہو گیا، اکبر سے بھی اکبری بن گیا. تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. 10 ذوالحج کو منا میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. اب دیکھیں ہر چیز الٹ جاتی وہاں جاتی. رمی الجمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کی رمی کے مسائل. جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا. اونٹنی پر بیٹھ کر کے الفاظ قابل غور ہیں، یعنی سواری پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہ کر سکوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کے اونٹنی پر بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تمام لوگ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کوئی بھی عمل کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل تھے. جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی لبیک اللہم لبیک پکارنا بند کر دینا چاہیے. جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذوالحج کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے. بہتر ہے سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد، جب چاشت کا وقت ہو. کچھ دیر کے بعد سمرا دیے کہ جیسے گھنٹہ بعد، ڈیڑھ گھنٹہ بعد، 9-10 بجے کا وقت جیسے ہوتا ہے، 8-9-10 بجے، یہ زیادہ بہتر وقت ہے. لیکن اگر نہ ہو تو دوپہر، دوپہر نہ تو ظہر، ظہر نہیں تو عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن فجر تک بھی ماری جا سکتی. ایام تشریق 11-12-13 ذوالحج ہیں. ان میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. جمرہ عقبہ کو کنکریاں کس دن ماری جاتی ہیں؟ یوم النحر کو، 10 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، جس روز یہاں ہم عید مناتے ہیں، اس دن صرف ایک جمرہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے آگے 3 دن اور، 11, 12, 13، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد ماری جاتی ہیں، پہلے دن چاشت کے وقت اور باقی دن زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک. عن جابر رضی اللہ عنہ قال رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر دحا واما بعد فاذا زالت الشمس، رواہ مسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کو دن چڑھے کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل ایام منن فیقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح، قال لا حرج، فقال رجل رميت بعدما امسيت، قال لا حرج، رواه النسائي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ منا میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. دوسرے نے عرض کیا میں نے شام کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ دین کی وسعت پتہ چلتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ نہیں. جس طرح عموماً ہمارے ہاں تقوی کا معیار کیا لے لیا جاتا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے نہیں تو بات بگڑ گئی. حوض کے گرد پڑی ہوئی کنکریاں رمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. حوض وہ جگہ ہے جہاں وہ پلر یعنی جو ہے اس کے ارد گرد کا ایک راؤنڈ اباؤٹ سا بنا ہوا ہے یا سرکل بنا ہوا دیوار سی، تو اس کے اندر سب کنکریاں گرتی ہیں جب اوپر سے ماری جاتی ہیں. البتہ جو کنکریاں حوض کے اندر گری ہوں انہیں دوبارہ رمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی وہاں سے ہی اٹھا کے وہاں نہیں مار سکتے. البتہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت ساری پڑ جاتی ہیں پھر وہ لوگ اٹھا کے دوبارہ جا کے پھینک دیتے ہیں، وہاں سے پھر لا کے مار لی جاتی. اگر کنکری ستون جمرہ کو نہ لگے لیکن حوض کے اندر گرے تو رمی درست ہوگی. اگر کنکری حوض کے اندر نہ گرے تو رمی دوبارہ کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر، اکثر ایکسیڈینٹس وہیں پر ہوتے ہیں، سب سے سخت ترین وقت ہوتا ہے یہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو دور سے مارتے ہیں، آگے سے کسی کا سر آ جاتا ہے، کئی لوگ جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، کئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کئی اور اسی قسم کی لغویات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بسا وقت آپ نے کنکری پھینکی اور وہ کسی اور کو لگی اور وہ پیچھے ہی گر گئی، تو اندر نہیں گئی. تو اس پلر کو لگ جائے جسے جمرہ بولا جاتا ہے، جسے شیطان کی علامت ہے وہ، یا پھر اس کے اندر گر جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بسا اوقات اتنی کٹھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں پہچان سکتے کہ آپ کی کنکری اندر جا کے لگی یا پہلے ہی گر گئی. تو اندر اگر اس سرکل کے اندر چلی گئی تو ہو گیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں، بچے، خواتین ہوں یا مریض. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم دعفۃ اہلہ وقال لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیف افراد کو رات کے وقت ہی منا روانہ فرما دیا تھا اور انہیں فرمایا جمرہ عقبہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا. یعنی کب ریچول شروع ہوگا؟ جب اگلا دن طلوع ہو جائے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے سے قبل رمی کر لے تو اسے دوبارہ سورج طلوع ہونے کے بعد رمی کرنا ہوگی. ہر جمرہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنا چاہیے. کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل يلبی حتی رمى الجمرۃ العقبہ فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاۃ، رواہ النسائی. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو 7 الگ الگ کنکریاں ماری اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ مٹھی بھر کر ایک ہی مرتبہ 7 کنکریاں مارنا جائز نہیں، ایسی صورت میں مسنون طریقے کے مطابق دوبارہ رمی کرنی چاہیے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دم یعنی جانور کی قربانی واجب ہوگی کیونکہ رمی ہوئی ہی نہیں، یعنی ہر کنکری الگ سے ماری جائے گی، کٹھی نہیں پھینکی جائیں گی۔ مکہ مکرمہ بائیں ہاتھ اور منا دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے رمی کرنا مستحب ہے، شرط نہیں، ضروری نہیں، لیکن افضل ہے۔ عن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمره الكبرى جعل البيت ان يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره رواه البخاري۔ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو بیت اللہ شریف کو اپنے بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف رکھتے ہوئے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری اور فرمایا، اس طرح رمی کی اس ذات نے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی۔ یعنی یہ آپ کی چونکہ ایک امتیاز تھا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، اس لیے محبت کا ایک انداز ہے یہ کہنے کی بجائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، فرمایا اس نے کیا جس سے سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے قرآن کی محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہیے، وہاں نہ رکنا چاہیے نہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں کتنی بھلائی ہے فوراً واپس نکلنے میں، کیونکہ عموماً کراؤڈ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہاں پر یا تو کسی کے انتظار میں رکے رہتے ہیں یا دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا نفل پڑھنے لگتے ہیں یا کچھ اور من گھڑت کام، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ بدعات کا یہی نقصان ہے، جب دین میں آپ خود ساختہ باتیں نکالیں گے، ایک تو دین بھاری بھرکم ہو جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، دوسرے دوسروں کی اذیت کا سبب بن جائے گا۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے، ثواب اسی چیز کا نام ہے، جتنا بتایا گیا اتنا کر لو، خود سے نہ اس کو بڑھاؤ۔ جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی وہاں اس جگہ سے ہٹ جائیں، دور چلے جائیں اور پھر قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ ان الزہری قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رمى الجمرۃ التی تلی المنحرۃ منحر منا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها رواه النسائي۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کو کنکریاں مارتے جو منا میں قربان گاہ کے قریب ہے، یعنی جمرہ اولی، تو اسے 7 کنکریاں مارتے۔ اولی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا، جاتے ہوئے پہلے یہ آتا ہے، پھر وسطی آتا ہے، اور پھر عقبہ آتا ہے جو مکہ کی طرف پڑتا ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرماتے، پھر دوسرے جمرہ یعنی جمرہ وسطی کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف مڑتے اور قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور اس کے پاس دعا کے لیے وقوف نہیں فرماتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ رمی جمار کا مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمى الجمرۃ بمثل حصى الخذف رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کرتے دیکھا، آپ نے جمرہ کو وہ کنکریاں ماری جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے، جیسے بنٹے ہوتے ہیں ہمارے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یوں دو انگلیوں کے بیچ میں پکڑا جا سکے، بہت بڑے بڑے پتھروں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکریاں مارنا منع ہے، بہت بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکنا جو ہے درست نہیں. سواری پر رمی کرنا جائز ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ العقبۃ وهو علی راحلته ہات القط لی فلقطت له حصیات هن حس الخزف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي صحيح. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کی صبح مجھے فرمایا، آؤ میرے لیے کنکریاں چنو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا جانے کے لیے اونٹ پر سوار تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنکریاں ضروری نہیں کہ خود جا کے چننی چاہیے، کسی کو بھیج کر بھی منگوائی جا سکتی ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھی کی جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے. جب میں نے وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی تو فرمایا، ہاں ایسی ہی کنکریاں ٹھیک ہیں، اور یاد رکھو دین میں مبالغہ کرنے سے بچو، غلو سے بچو. تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو یعنی شدت نہیں ہلاک کیا تھا. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی دین میں ایکسٹریمزم کیا ہے؟ کہ جو کہہ دیا گیا اس سے بڑا ہو کر کچھ کرنا، یا اس سے بڑھا چڑھا کے کرنا. جتنا کہا گیا اتنا کرنا ایکسٹریم نہیں ہے. ایام تشریق کے دوران رمی کے لیے کسی بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں. بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان فلبینا عن الصبیان ورمینا عنہم رواہ ابن ماجہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے اپنی رمی مکمل کرنی چاہیے، پھر دوسرے کی طرف سے کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ رمی کرنے والا تینوں جمرات کی رمی مکمل کرے پھر دوسرے کی طرف سے شروع کرے، بلکہ ایک ہی جمرہ پر پہلے اپنی رمی کر لے پھر دوسرے کی طرف سے. اسی طرح دوسرے اور تیسرے جمرے پر رمی مکمل کرنی چاہیے. رمی سے متعلق غیر مسنون افعال. نمبر 1، ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا. نمبر 2، رمی سے قبل کنکریوں کو دھونا. نمبر 3، 7 کنکریاں بیک وقت مارنا. نمبر 4، رمی کے وقت اللہ اکبر کے بعد رغم للشیطان وردن للرحمن اللہم جل حجا مبرورا کے الفاظ کہنا. یہ بھی خود سے ہی بنائی ہوئی ہے دعا. قدرت کے باوجود رمی خود نہ کرنا. رمی کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ کنکریاں شیطان کو مار رہے ہیں. رمی کے لیے پتھر یا جوتے کا استعمال کرنا. رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا. رمی کے لیے جاتے ہوئے اذکار کی بجائے ہنگامہ شور و غل کرتے جانا. بعض لوگ ایسے جلوس میں نکلتے ہیں جیسے بہت بڑا مارکا کرنے جا رہے ہوں، حالانکہ وہ بس خیال ہی ہے. واپس آ کے یا اس وقت بھی اسی کے شاگرد ہوتے ہیں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کی رمی کے بعد دعا ترک کرنا. اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ بیٹھ رہتی ہوں، کہتی ہیں ہم نہیں جاتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمت دی، بہت بوڑھی خواتین تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمت دی ہو تو ضرور جانا چاہیے. اس لیے کہ جو موت اور حشر کا میدان اور گرمی کا نظارہ وہاں ہوتا ہے وہ کسی اور موقع پر اس طرح نہیں ہوتا. ہاں، اس سے بڑے بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی جسے کہتے ہیں نا جدوجہد کا وقت اور خوف کا وقت بھی، کہ معلوم نہیں کس وقت کس کے پیچھے. کوئی ہوتا ہی ہے کہ لوگ آگے جاتے، کوئی ترتیب تو ہوتی نہیں، آگے جاتے ہیں. اچھا، لوگ سب ایک دوسرے کے بازو پکڑے ہوئے تھے، اچھا اکٹھے مارتے ہیں اور پھر اکٹھے پیچھے کو پلٹتے. اس میں اگر کوئی شخص بھی ذرا لڑکڑا جائے یا ویک ہو تو بازو کا تو غول کے غول شخص جو الٹے پلٹتے ہیں تو اس میں پھر بازو کا تو بالکل پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں لوگ. ڈرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ جانا چاہیے، چلنا بھی بہت پڑتا ہے اس میں، کیونکہ جہاں منا میں بہت بڑے ایریا میں خیمے لگے ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات بہت دور جا کے خیمہ لگتا ہے، پھر وہاں سے پہلے تو پورا کراس کرو، پھر جب وہ ایریا شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی لمبی واک پڑتی ہے، کیونکہ گاڑیوں پر عموماً مشکل ہوتا ہے جانا، اس لیے بہت سے لوگ اس مشقت سے اوائڈ کرتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں آپ ہماری کر دیں. ہاں شیطان تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک سمبل ہے, تو اس لیے یہ سوچنا کہ شیطان کو مار رہے ہیں تو مراد یہ پتھر کو مار رہے ہیں, وہاں اس وقت شیطان نہیں. جی یعنی لے تو سکتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں جانا اور وہاں سے لے کر آنا اور یہ سوچنا کہ وہاں کی کنکریاں زیادہ بابرکت ہیں اس سینس میں, پہلے سے وہ تو پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں جیسے ابھی پیچھے بات ہوئی نا, لیکن یہ سوچنا کہ وہیں کی ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں. جی ہاں, کہ بہت سے لوگ اس معاملے میں سستی کر جاتے ہیں, اس لیے کہ فیلنگ ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. یہ اگرچہ وہ وہاں شیطان نہیں کھڑا ہوتا کہ اس کو مارا جاتا ہے, لیکن ادھورا سہج ہوتا ہے اگر خود وہاں نہ پہنچے. یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہی کہ بعض لوگوں کا خیال ہی یہ ہے کہ عورت کو تو جانا ہی نہیں چاہیے. کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ کنکریاں نہیں نہیں نہیں, وہاں عورتوں کا کیا کام. النحر, قربانی کے مسائل. حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے, جو قربانی نہ کر سکے اسے حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 روزے رکھنے چاہیے, کل 10 ہو گئے. قرآن پاک کی آیت اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله, رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے وہ حالت احرام کی پابندیوں پر عمل کرے حتیٰ کہ اپنا حج مکمل کر لے, اور جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے, صفا و مروہ کی سعی کرے, بال کٹوا کر احرام کھول دے, پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے. جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے یعنی استطاعت نہ رکھے وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں چاہے کرے چاہے نہ کرے, یعنی استطاعت پر ہے. بعض لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ تو گھر میں بھی کرتے ہیں, اور اگر استطاعت نہیں, یعنی مکہ کے لوکل کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. حج کے دنوں میں 3 روزے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں. عید سے قبل نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق میں رکھے جا سکتے ہیں. یاد رہے کہ عام حالات میں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہاں پر عید کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں یہاں, ٹھیک. حاجی بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن کون رکھ سکتا ہے؟ جو قربانی نہ کر سکے. گھر واپس جا کر 7 روزے مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے. اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دوران حج بیمار ہو جائے, 3 روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو, تو اسے اپنے گھر پہنچ کر 10 روزے مکمل کر لینے چاہیے. بسا اوقات ایک انسان بوڑھا ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں واپس آ کے رکھے. اگر اس میں بھی یہ کہ پھر اگر نہیں, اس نے بھی استطاعت نہیں, تو پھر اس کا فدیہ ہوگا تاکہ وہ ریچول پورا ہو جائے. اب دیکھیے کہ کن کے لیے عموماً یہ قربانی کون نہیں کر سکتا, معلوم ہے آپ کو؟ یہ قربانی نہ کرنے کا ایک طرح سے کفارہ ہے روزے رکھنا. کون نہیں کر سکتا؟ جو صاحب استطاعت نہ ہو. تو جو صاحب استطاعت نہیں, جس کو کھانے کو نہیں ملتا, اس کے لیے روزے رکھنا پھر آسان کام ہو جاتا نا. وہ بیچارہ پہلے ہی فاقے سے ہے, تو اس کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی گئی کہ تم اپنے لیے مشقت نہ کرو, مانگ تانگ کے قربانی نہ دو, کیا کرو, یہ کام کر لو. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس کو چھوڑنا اس کے بجائے کوئی نہ کوئی کام بھی ہونا چاہیے. یعنی ایک معمولی چیز نہیں, ایک ریچول ہے, اس موقع کی ایک ضرورت ہے. جی حج کی شرط انہوں نے پوچھا کہ وہی کرے جس کی استطاعت ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرایہ تو ہے وہاں رہنے کا بھی ہے، لیکن قربانی بعض وقت اتنی سستی نہیں ہوتی، کچھ لوگ جوڑ جوڑ کے اتنا تو کر لیتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں، شوق پورا کر لیں، لیکن قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں وہ پھر روزے رکھ لیں، ایک سہولت دی گئی ہے نا. اسی طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے فقراء، عام لوگ، جیسے بیگرز وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی احرام پہن لیتے ہیں، حج وغیرہ کر لیتے ہیں، ان کا حج حج افراد ہوتا ہے، ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ اپنے ملک سے صرف حج کی نیت سے وہاں گئے ہیں، تمتع یا قران کر رہے ہیں، تو ان کو ساتھ قربانی کرنا ہوگی، تب ان کا حج مکمل ہوگا. ایک طرح سے منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی کرنا جائز ہے. ان جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرف موقف وکل منا منحر وکل المزدلفہ موقف وکل فجاج مکہ طریق ومنحر، رواہ ابو داؤد. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا عرفات موقف ہے، سارا منا قربان گاہ ہے، سارا مزدلفہ موقف ہے، مکہ کی ساری گلیاں راستہ اور قربان گاہ ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دم کی قربانی بھی منا اور مکہ سے باہر کرنا جائز نہیں. دم کی قربانی کون سی ہے؟ جو فدیے کے طور پر ہوتی ہے، مناسک حج میں سے کسی منسک کی درست ادائیگی نہ کر سکنے پر، جیسے احرام کے بغیر آپ داخل ہو گئے حرم میں، یا پھر رمی نہیں کی، یا رمی درست نہیں ہوئی وغیرہ. 10 ذوالحج کی صبح سے لے کر 13 ذوالحج کے غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ایام التشریق ذبح، رواہ البیہقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، 11, 12 اور 13 تک. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. 10 ذوالحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکریاں مارنے سے قبل قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے، جیسے بچہ سو نہیں رہا اور آپ کنکریاں مارنے میں دیر ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ قربانی کر لیں اور اس کے بعد کنکریاں مارنے کو چلے جائیں. جانور ذبح کرنے کے آداب. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارا عن البہائم وقال اذا ذبح احدکم فلیجہز، رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے، اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی جلدی ذبح کیا جائے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا جانور کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اس کو پتا چلے کہ چھری ہے؟ اب ہوتی. میں آج صبح اس آیت پہ غور کر رہی تھی کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو میں نے کہا اچھا، جانوروں اور پرندوں کو بھی علم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر تو جو لوگ شعوری طور پہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ تو جانوروں سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز اور تسبیح کیسے کرنی ہے اور ہم کو نہیں پتا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ النور میں آیت، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تو میں نے کہا علم کا لفظ جانوروں کے لیے بھی آیا ہے، اپنا کام ان کو بھی پتا ہے. تو انسان جانور کی سطح سے کب اٹھتا ہے؟ جانور شعوری طور پر نہیں علم رکھتا، اس کا اکتسابی نہیں، بس اس کو دے دیا گیا اور اس کو پتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، یعنی شعور کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے. شاید کل ہی آئے تھے نا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں؟ اولئک کل انعام، نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور سن کر عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے اندر جو پہلے سے علم فیڈ کر دیا گیا اس کا ان کو پتا ہے. مگر انسان اور میں فرق کیا رکھا کہ انسان اپنی کوشش کر کے یہ چیزیں پائے، اسی کوشش کا تو اجر ہے. پھر اور جو کوشش نہ کرے من جد ہو جاتا. قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے. قربانی سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک کہنا مسنون ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح یوم العید کبشین ثم قال حین وجہہما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک عن محمد و امتہ رواہ ابن خزیمہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز دو مینڈھے ذبح کیے. دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی، میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرکوں سے نہیں ہوں. سورۃ الانعام آیت 78. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 162-163. مذکورہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے. جی، آپ نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی، ہم کو بھی کبھی توفیق ہوئی کہ آپ کی طرف سے کبھی کر دیں. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. ایک صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا اللہ اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. یعنی آپ نے اپنی طرف سے، اپنے آل یعنی خاندان کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے. لہذا قربانی کرتے وقت اللہم تقبل منا کے الفاظ کہنا بھی مسنون ہے. دوسرے سے قربانی کروانا جائز ہے لیکن خود کرنا افضل ہے. استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانی دینا بھی مسنون ہے. اپنے جانور کی قربانی سے خود گوشت کھانا مسنون ہے، قربانی کا سارا گوشت استعمال کرنا ضروری نہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بیده ثم اعطى علیا فنحر ما غیر واشرکه فی هدیه ثم امر من کل بدنة ببدعة فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمها وشربا من مرقها رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کی حدیث کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ رمی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے. آپ کی جسمانی قوت کا اندازہ لگائیں. باقی اونٹ 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، یعنی ہر قربانی سے ایک ایک ٹکڑا نکالا گیا اور ان کو کتھا ایک جگہ پکایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. قربانی کے لیے موٹا تازہ اور عمدہ جانور خریدنا چاہیے. خصی جانور کی قربانی جائز ہے. کسی دوسرے زندہ یا فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املجین موجونین فذبح احدهما عن امته لمن شهد للہ بالتوحید وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ.